الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نیک اعمال کرے یعنی اللہ کی اطاعت میں لگا رہے، گناہوں سے بچتا رہے، تقویٰ کو اختیار کرے، تو ضرور بالضرور ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ ضرور بالضرور ہم اس سے گزروائیں گے اس کی زندگی پاکیزہ زندگی، پاکیزہ زندگی گزروائیں گے. وہ خود نہیں گزارے گا، ہم گزروائیں گے اس کو. گویا یہ ہے لفظی ترجمہ. اور اس کے اعمال کا اجر، جتنے اس کے اعمال ہوں گے اس سے زیادہ اس کا اجر دیا جائے گا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی اطاعت یہی ہے. اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ نے فرمایا، یا ابا ہریرہ اتق المحارم، اے ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے تم اس سے رک جاؤ. اس کا کیا انجام، کیا اس کا فائدہ ہوگا؟ فرمایا، تکن اعبد الناس، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. بس تم اتنا کر لو کہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جاؤ. تم سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں ہوگا. معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچنا یہ اللہ کی سب سے بڑی اطاعت ہے. ایک آدمی نافرمانی سے نہیں بچتا، نماز، روزہ، تہجد، عوامین، تسبیح، تلاوت، ہر وقت تسبیح اس کے ہاتھ میں رہتی ہے، لیکن ٹی وی دیکھنے سے بھی نہیں رکتا. باہر نکلتا ہے تو بے پردہ عورتوں کے دیکھنے سے چوکتا نہیں ہے. تو یہ گناہ اس کی عبادت کا کے انوارات اور اس کے فوائد کو لے ڈوبیں گے. ڈاکٹر بھی اگر کوئی دوائی دیتا ہے تو پرہیز ضرور بتاتا ہے، یہ چیزیں ہیں ان سے پرہیز کیجیے، ان سے پرہیز ضروری ہے ورنہ دوائی کا کوئی فائدہ نہیں. اسی طرح یہ فائدہ مند چیزیں ہیں، نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، تسبیحات، لیکن اگر آدمی گناہ کرے تو ان کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، ان کے فوائد ضائع ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالی کی اطاعت سب سے بڑی یہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے رکا جائے. سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہوں کی بھی ایک اپنی لذت ہے، اس کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہے. لیکن فرمایا کہ من ترک للہ شیئا عوض اللہ خیرا منہ، جو اللہ کے لیے کسی چیز کو ترک کر دے، اللہ کے لیے کسی چیز کو اس نے چھوڑا ہو، اللہ اس چیز سے بہتر چیز اس کو عطا فرماتے ہیں. عوض اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرماتے ہیں اس کو. حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے لیے زلیخا کی پیشکش کو ٹھکرا دیا. وغلقت الابواب واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والف یا سیدھا لدى الباب. قرآن میں سارا قصہ موجود ہے. دروازے بند کروا دیے گئے اور اس نے کہا ہی تلک اب آؤ. گناہ کے اسباب موجود, گناہ خود اپنی طرف بلا رہا ہے, کوئی روکنے والا نہیں. اس وقت کون تھا سوائے اللہ کے جس کا ڈر حضرت یوسف علیہ السلام پر غالب آیا؟ تو انہوں نے وہی پکارا انہو ربی قال معاذ اللہ, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس گناہ سے. انہو ربی احسن مثوائی, وہ میرا رب ہے, اس کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے, میرے رب کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے. یہ کہہ کر گناہ سے معذرت کی. اللہ کے لیے ایک لذت تو ہے گناہ میں, اس کو چھوڑا. اللہ نے بادشاہت دی, قید خانے سے نکلوا کر اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی, عزت دی, یہاں تک کہ تمام بھائیوں نے اور ماں باپ نے سجدہ کیا اور انہوں نے کہا قولا یا ابتی ہذا تأویل رؤیا من قبل. تو وہ میں نے خواب جو دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں, وہ یہی ہیں. 11 بھائی ہیں, چاند اور سورج میرے ماں باپ ہیں جو سب سجدہ کر رہے ہیں. اس وقت تعظیمی سجدہ جائز تھا, سجدہ تعظیمی اس وقت جائز تھا. اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی, گناہ سے بچے, اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی, اللہ کے لیے گناہ کی لذت کو چھوڑ دیا. کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج دریا کا حریف, ورنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت ساحل میں. کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج دریا کا حریف, ورنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت ساحل میں. اللہ کے عاشق بھی جانتے ہیں کہ گناہ میں بڑی لذت ہے, مگر وہ پھر بھی گناہ سے بچنے کے غم کو اٹھا لیتے ہیں, اس تکلیف کو اٹھا لیتے ہیں جو گناہ سے بچنے میں ہوتی ہے, اور اللہ کے لیے اٹھاتے ہیں. اللہ اس سے بہتر چیز ان کو دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں, آخرت میں تو دیں گے ہی. اور یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں کا واقعہ قرآن کریم میں منقول ہے, ان دونوں حضرات کی حالت سفر میں ایسی ہو گئی کہ مانگنا جائز ہو گیا, جس میں سوال کرنا جائز ہو جاتا ہے, ایسی حالت ہو گئی. بھوک سے جب آدمی نڈھال ہو جائے, موت سامنے نظر آنے لگے, اس وقت سوال کرنا جائز ہو جاتا ہے. لہذا اس وقت میں ایک بستی والوں سے انہوں نے سوال کیا کہ بھائی کچھ ہمیں دے دو کھانے کے لیے. اللہ کے دو مقبول بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام, لیکن پہچاننے والی آنکھ ایک بھی نہیں تھی, پوری بستی میں پہچاننے والی آنکھ ایک بھی نہیں تھی کہ یہ کوئی غیر معمولی آدمی معلوم ہوتے ہیں. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رنگ طاعت رنگ تقوی رنگ دین تا ابد باقی بوت بر عارفین. اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں, اللہ والے ہوتے ہیں, ان پر اللہ کی اطاعت کا رنگ, تقوی کا رنگ, اللہ کے دین کا رنگ چڑھا ہوا ہوتا ہے. آپ دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے, جس میں ذرا سی بھی حس ہو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ معمولی آدمی نہیں ہے. رنگ طاعت رنگ تقوی رنگ دین تا ابد باقی بوت بر عارفی, اللہ والوں پر ہمیشہ وہ رنگ, تقوی کا رنگ, اطاعت کا رنگ, دین کا رنگ غالب رہتا ہے, چڑھا ہوا رہتا ہے. اس رنگ کو پہچاننے والے لوگ کم ہیں, لہذا وہ پہچان نہیں سکے کہ اللہ کے دو مقبول بندے ہیں. انہوں نے انکار کر دیا. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا, قرآن کریم میں آتا ہے حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا, کھانا مانگا دونوں نے. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا, دونوں تمام لوگوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا. فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنْقَضَّ فَأَقَامَ. تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس بستی میں جس بستی والوں نے انکار کر دیا تھا کھانا کھلانے پر, مانگنے کے باوجود کھانا نہیں کھلایا, اسی بستی میں ایک دیوار کو دیکھا کہ وہ گرنے والی ہے, اس کو سہارا دے کر سیدھا کھڑا کر دیا. قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے کہ کاش آپ اسی پر اجر لے لیتے, ان سے کچھ مزدوری لے لیتے کہ لاؤ اس کی مزدوری دے دو, اس سے ہی ہم کچھ کھا پی لیتے. روایات میں آتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دیوار گر رہی تھی, گرنے والی تھی, جس کی توجیہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بعد میں فرمائی کہ اصل میں یہ دیوار وہ تھی کہ جی یہ جس کا گھر تھا, جن دو بچوں کا, وہ دو یتیم بچے تھے, اور اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ مدفون تھا جو انہی کا تھا, ان کے آبا و اجداد کا تھا. اگر یہ دیوار گر جاتی وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا, اور بستی والے نافرمان لوگ تھے, لوٹ لیتے اس کو, یہ دونوں بچے تو بے بس تھے, لہذا اس لیے میں نے اس کو سیدھا کھڑا کر دیا تاکہ یہ بلوغت کی عمر کو پہنچیں, جوان ہو جائیں, پھر اپنے خزانے سے فائدہ اٹھا سکیں. اور آگے حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا قرآن کریم میں, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان کا باپ نیک آدمی تھا, ان کا باپ متقی تھا, اللہ والا تھا, متقی تھا, اس کے تقوی کا اثر اس کی اولاد کو پہنچ رہا ہے, فائدہ, تقوی تو باپ کا تھا اور فائدہ پہنچ رہا ہے اولاد کو, یہ قرآن سے معلوم ہو رہا ہے کہ تقوی کا فائدہ آدمی متقی ہو اس کی تقوی کا فائدہ اولاد کو پہنچتا ہے. اور ایک روایت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا سگا باپ نہیں تھا, وہ ابوہما سے مراد سگا باپ نہیں ہے. فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ ساتویں پشت میں ان کا دادا تھا, ساتویں پشت میں کہیں جا کے ان کا ایک دادا تھا جو بہت متقی اللہ والا تھا, اس کی وجہ سے ان بچوں کے مال کی حفاظت ہوئی. اور ایک روایت میں فرمایا دسویں پشت میں تھا وہ, دسویں پشت میں جا کر ان کا دادا تھا جو متقی اور اللہ والا تھا, اس کی وجہ سے دسویں پشت, دس پشتوں کے بعد اس کے پوتوں کی حفاظت ہو رہی ہے, اس کے مال کی حفاظت ہو رہی ہے. یہ تقویٰ عجیب چیز ہے کہ متقی تھا, اللہ والا تھا, گناہوں سے بچنے والا تھا. اور یہ جو آیت ہے نا قرآن کریم کی, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے, گناہوں سے بچتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے, پریشانی سے, دکھ سے, تکلیف سے باہر نکلنے کا اللہ راستہ بنا دیتے ہیں, اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا. یہ آیت نازل کب ہوئی تھی؟ روایات میں آتا ہے حضرت عوف ابن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روتے ہوئے آئے کہ میرے بیٹے کو دشمنوں نے پکڑ لیا ہے, دشمنوں کی قید میں ہے. کیا کیا جائے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی, تمہاری بیوی بھی. اور انہوں نے عرض کیا کہ میری بیوی کا رو رو کر برا حال ہے بیٹے کی جدائی میں. فرمایا تم بھی اور تمہاری بیوی بھی. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم, کثرت سے پڑھتے رہو. انہوں نے بس حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا, کثرت سے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہے, یہاں تک کہ ایک رات کو دشمن ان کے بیٹے سے غافل ہوا اور وہ باہر نکلے قید سے. باہر نکلتے ہی ان کو ایک اونٹنی مل گئی, اس پر سوار ہوئے. کچھ دور آگے چلے تو دشمنوں کا ایک پورے اونٹ کا غلہ تھا, اس کو وہ بھی ساتھ ساتھ اس کو ہکاتے ہوئے ساتھ لائے. بکریاں ملی ان کو بھی ساتھ لے آئے. 4000 بکریاں لے کر اور اونٹوں کا ایک بہت بڑا غلہ لے کر یہ پہنچے اور آواز دی. رات کا وقت تھا, باپ نے کہا کہ مجھے تو خدا کی قسم یہ تو عوف کی آواز ہے، میرے بیٹے کی آواز ہے. تو ماں نے کہا کہ وہ تو قید میں مصیبتیں جھیل رہا ہوگا، یہ اس کی آواز کہاں ہوگی، کیسے ہو سکتی ہے. انہوں نے جا کر جو دروازہ کھولا تو واقعی اپنے بیٹے کو پایا، اتنا بڑا اونٹوں کا ریوڑ اور بہت بڑی تعداد میں بکریاں. پوچھا یہ کہاں سے لائے گئے، یہ دشمن کی ہیں، ان کو ہکا کر لایا ہوں. فرمایا ٹھہرو، میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھوں. جا کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرا بیٹا آ گیا ہے، آپ نے جو بتایا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھو، ہم نے پڑھنا شروع کیا، اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ ہمارا بیٹا ہمارے پاس پہنچ گیا اور اتنی بڑی تعداد میں ریوڑ بھی لے کر آئے، جانور بھی لے کر آئے، اس کا کیا حکم ہے. فرمایا سب تمہارا ہے. اور اسی موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے، مصیبت سے، پریشانی سے باہر نکلنے کا اللہ راستہ بنا دیتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق ملتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. یہ وہی ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ میں داخل ہے یہ سارا ریوڑ. یہ تقوی عجیب چیز ہے. ایک صحابی بقیہ غرقد میں استنجے کے لیے بیٹھے، پیشاب کرنے کے لیے، ایک بل سے چوہا نکلا اور اس نے آ کر اشرفی رکھی، ایک اشرفی، دو، تین، چار، جس کو عربی میں دینار کہتے ہیں، سونے کا سکہ، 17 اشرفیاں وہ رکھ کر چلا گیا. یہ آئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، فرمایا جاؤ سب تمہارا ہے، اللہ اس میں برکت دے، یہ سب تمہارا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ میں داخل ہے، یہ اس کو ایسی جگہ سے، تقوی والے کو اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، یہ اسی میں داخل ہے. بلوں سے رزق مل رہا ہے صحابہ کو، چوہے کے بل سے رزق مل رہا ہے، اور ہمارا سارا رزق بلوں میں ہی چلا جاتا ہے، بجلی کا بل، پانی کا بل، گیس کا بل، انکم ٹیکس کا بل. ان کو بلوں سے رزق مل رہا تھا، ہمارے سارا رزق بے برکتی ہے، گناہوں کی نحوست ہے، ہمارا رزق بلوں میں جا رہا ہے، ان کو بلوں سے رزق مل رہا تھا. یا اللہ بھائی، جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے، تقوی اختیار نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. جب تک ہم اللہ کے نہیں بنیں گے، نفس اور شیطان کی اطاعت میں لگے رہیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ اور زیادہ برے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ تقوی والوں کی لاج رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے گمان نہیں ہوتا. وہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں تھے، ابو جعفر منصور نے پیغام بھجوایا ان کو، اللہ والے تھے، لوگوں کا رجوع تھا ان کی طرف. ابو جعفر منصور خلیفہ تھا، وہ بہت جلتا تھا کہ ان کی اتنی عزت ہے، میری اتنی عزت کیوں نہیں ہے. تو اس نے پہلے ہی وہ کسی وجہ سے مکہ مکرمہ آ رہا تھا، ابو جعفر منصور، اس نے پہلے ہی کہلوا دیا کہ میں مکہ مکرمہ آ رہا ہوں، آپ میرے آنے سے پہلے مکہ مکرمہ سے نکل جائیں. جب یہ پیغام ان کو ملا، اس وقت یہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے اولیاء اللہ میں تھے، ان کی گود میں سر رکھے ہوئے لیٹے تھے، دونوں میں بڑی دوستی تھی، دونوں اللہ والے، دونوں میں بڑی دوستی. یوں تو ہوتی ہے رقابت لازمن عشاق میں، عشق مولا ہے مگر اس تہمت بد سے بری. دنیا میں کوئی چیز ہو، اس سے محبت کرنے والے دو ہوں، کوئی دنیا کی چیز ہو، دونوں میں آپس میں نفرت ہوگی، ایک ہی چیز سے محبت ہو گئی. ایک چاہتا ہے یہ مکان مجھے ملے، وہ کہتا ہے مجھے ملے، دونوں کو نفرت ہو گئی. زمین ہے، وہ چاہتا ہے میں خرید لوں اس کو، وہ چاہتا ہے میں خرید لوں، دونوں میں آپس میں نفرت پائی جائے گی. عورت ہے اس سے ایک آدمی چاہتا ہے میں اس سے شادی کروں, وہ چاہتا ہے نہیں اس کی نہ ہو میری ہو, دونوں میں نفرت ہوگی. یوں تو ہوتی ہے رقابت لازماً اور شاق میں, عشق مولا ہے مگر اس تہمت بد سے بری. اللہ کا عشق اس تہمت بد سے بری ہے. اللہ کے عاشقوں میں یہ بات نہیں پائی جاتی. اللہ بھی ایک محبوب ہے, اللہ بھی ایک ہی محبوب ہے اور عاشق بہت سارے ہیں, لیکن سب میں محبت ہوتی ہے, نفرت نہیں ہوتی. یہاں بھی ایک لڑکی ہے, اس سے شادی کرنے والے چاہنے والے بہت ہیں, سب میں نفرت ہوگی. اللہ بھی ایک ہے, ان سے محبت کرنے والے بہت ہیں, سب میں محبت ہوگی. اگر سچے عاشق ہیں تو دونوں میں بڑی دوستی تھی. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ گود میں سر رکھے ہوئے لیٹے تھے فضیل ابن عیاض سے. اس حالت میں یہ پیغام دیا گیا کہ ابو جعفر منصور نے آپ کو یہ پیغام بھجوایا. یہ اٹھے, کعبۃ اللہ میں پہنچے, بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر دعا کی کہ اللہ اگر ابو جعفر منصور مکہ مکرمہ میں آ گیا تو میں بری ہوں. بس یہ الفاظ تھے, ابو جعفر منصور اگر مکہ مکرمہ میں آ گیا تو میں بری ہوں. لوگوں نے کہا بھی کہ آپ مکہ مکرمہ تھوڑے کچھ دیر کے لیے چلے جائیے, کچھ عرصے کے لیے. فرمایا نہیں, میں نہیں جاؤں گا. پھر اطلاع ملی کہ ابو جعفر منصور کا راستے میں ہی انتقال ہو گیا. یہ جو کہا جاتا ہے ہنوز دلی دورس, ہنوز دلی دورس, یہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ نے کہلوایا تھا. وہ دہلی آ رہا تھا کہ میرے دہلی آنے سے پہلے آپ دہلی سے نکل جائیے. تو انہوں نے قاصد سے یہ کہا, بابا ہنوز دلی دورس, کہ بابا ابھی تو دہلی دور ہے. جب مطلب یہ تھا کہ جب تم آؤ گے تو بات چیت کر لیں گے, ہمیں کیوں ابھی سے کہتے ہو کہ دہلی سے نکل جاؤ, ابھی ہنوز دلی دور ہے, ابھی تو دور ہے. وہ دلی دور ہی رہا بادشاہ سے, اس کا راستے میں انتقال ہو گیا. تقویٰ والوں کا اللہ تعالیٰ ایسا انتظام فرماتے ہیں, غیبی ہاتھ سے غیبی قدرت کا نظام چلتا ہے. اور یہی فضیل ابن عیاض کون ہے؟ یہ ڈاکو تھے جن کے سر میں, جن کے گود میں سر رکھے ہوئے حضرت سفیان ثوری لیٹے ہوئے تھے. اور حضرت سفیان ثوری بہت بڑے محدث ہیں, اپنے درجے کے بڑے محدث بھی ہیں اور بڑے درجے کے ولی اللہ بھی ہیں. ان کو ثوری اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مسجد میں بائیں پاؤں سے داخل ہوئے تو اللہ تعالی کی طرف سے آواز آ گئی, اخرج یا ثور, اے بیل نکل باہر. بیل کہہ کر خطاب فرمایا اللہ تعالیٰ نے, نکل باہر یہاں سے, ہمارے گھر میں بائیں پاؤں سے داخل ہو گیا. بس اس کے بعد سے, کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے لقب ملا تھا بیل کا, تو وہ بیل وہ ثور کا لفظ اپنے نام کے ساتھ لگا لیا, تو سفیان ثوری کہا جاتا ہے. فضیل ابن عیاض یہ بھی ڈاکو تھے, ایک ڈاکے کی نیت سے ہی ایک مکان کی چھت پر چڑھے, دیکھا کہ کچھ آواز آ رہی ہے, اس کی طرف کان لگائے تو وہ کوئی تلاوت کرنے والا تلاوت کر رہا تھا. اور تلاوت یہ اس آیت کی بار بار تلاوت کر رہا تھا, قل یا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. بس وہ اسی آیت کو بار بار دہرا رہا تھا کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے, اللہ کے دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جائیں, ابھی وہ وقت نہیں آیا. بس یہ آیت دل پر لگی اور وہیں چھت سے نیچے اترے. وہ ساتھی انتظار میں تھے, جو ڈاکو تھے نیچے انتظار میں کھڑے ہوئے تھے کہ مال لے کر آئیں گے, خالی ہاتھ آ رہے ہیں. اور یہ کلمہ زبان پر ہے, بلا یا رب قد آن, بلا یا رب قد آن, بلا یا رب قد آن, بے شک اے میرے رب وہ وقت آ گیا ہے, بے شک اے میرے رب وہ وقت آ گیا ہے. ساتھیوں نے پوچھا کچھ مال نہیں لائے؟ کہا نہیں, بس میں نے توبہ کر لی ہے, ڈاکے مارنے سے میں نے توبہ کر لی ہے, اب تم بھی اگر میرا ساتھ دیتے ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ میرا اور تمہارا راستہ الگ ہے. انہوں نے کہا ہم تو تیرے ہی پیچھے ہیں, جو جہاں تو ہے وہاں پر ہم بھی ہیں. انہوں نے بھی توبہ کی, لوگوں کا مال واپس کیا، جن لوگوں کا مال لوٹا تھا وہ مال تک واپس کیا، ایسی توبہ نہیں کی تھی جیسے ہم لوگ کرتے ہیں. مال لوٹا ہوا توبہ کر لی اور مال واپس کرنے کی کوئی فکر نہیں. مال تک لوگوں کا جو لوٹا تھا وہ واپس کیا. اور آج سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں میں فضیل ابن عیاض کا، جو کسی وقت میں ڈاکو تھے اور مائیں اپنے بچوں کو ڈراتی تھیں جب بچہ سو نہیں رہا ہوتا تھا، یہ اتنے مشہور ڈاکو تھے، وہ ماں کہتی تھی بچے سے فضیل آ گیا تو بچہ ڈر کر سہم کر سو جاتا تھا، اس کی آنکھ لگ جاتی، وہ ماں کو ستانا اور رونا بند کر دیتا تھا، اس قدر ان کی شہرت تھی ڈاکے غنی میں. ایسے کو بھی اللہ نے جب ہدایت دی تو آج سلسلہ چشتیہ پڑھا جاتا ہے، دیکھیے مناجات مقبول اٹھا کر. حکیم الامت تھانوی نور اللہ عمر قدو نے سلسلہ چشتیہ میں ان کا نام شامل فرمایا، بزرگوں کا نام لے کر ان کے وسیلے سے دعا کر کے دعا قبول ہوتی ہے. آج مناجات مقبول میں ان کا نام موجود ہے. یہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اللہ اس کو بالطف زندگی، حکیم الامت کا ترجمہ، حیات طیبہ کا ترجمہ فرمایا بالطف زندگی عطا فرماتے ہیں، اور بعض ترجمہ شیخ الہند کا پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں. لہذا یہ جو فرمان ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، یہ غلط نہیں ہے، حق اور سچ ہے. کہ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دے، اور چونکہ یہاں پر کسی چیز کا لفظ ہے، اللہ کے لیے چھوڑا ہو کسی چیز کو، یہاں گناہ ہی مراد نہیں ہے صرف. اسی وجہ سے ابراہیم ابن آدم رحمت اللہ علیہ، ان کا نام بھی بزرگوں میں آتا ہے، باقاعدہ سلسلہ چشتیہ میں ان کا نام آتا ہے، انہوں نے بھی سلطنت کو چھوڑا تھا، آہٹ محسوس ہوئی محل کی چھت پر، پوچھا جاؤ دیکھو کون ہے یہ، ہمارے آرام میں کون خلل ڈال رہا ہے، کون چھت پہ چل رہا ہے اس وقت. ایک آدمی کو پکڑ کر لائے خدام، پوچھا ارے تو ہمارے محل کی چھت پر کہاں سے آ گیا، کیا کر رہا تھا؟ کہ میں اپنا وہ شہر میں میرا اونٹ گم ہو گیا تھا وہ تلاش کر رہا تھا. تو نے کہا بیوقوف، یہ شہر میں تیرا اونٹ گم ہوا ہے تو ہمارے محل کی چھت پہ تلاش کر رہا ہے، یہاں ملے گا تجھے اونٹ؟ اس نے کہا اگر یہ شہر میں گم شدہ اونٹ محل کی چھت پر نہیں مل سکتا تو آپ کو بھی نرم و گداز گدوں پر اور اس عیاشی میں اللہ نہیں مل سکتا. بس وہ بات دل پر اثر کر گئی، چھوڑا سلطنت کو، آدھی رات کو سلطنت چھوڑی ہے. اور تفسیر روح المعانی جو قرآن کریم کی سب سے بڑی تفسیر ہے، اس سے اچھی تفسیر آج تک نہیں لکھی جا سکی. ابتدائی طور پہ 30 جلدوں میں تھی، اب 16 جلدوں میں دستیاب ہے. اس کا اردو ترجمہ بھی نہیں ملتا، عربی میں ہے. سب سے اچھی تفسیر ہے قرآن کریم. اس تفسیر کے اندر ابراہیم ابن آدم رحمۃ اللہ علیہ کا نام ذکر فرمایا ہے اس کے مصنف نے، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی بغداد نے. انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، اس آیت کے ذیل میں ان کا واقعہ ذکر فرمایا ہے. سلطان ابراہیم ابن آدم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سلطنت کو لات ماری تھی. قرآن کریم کی سب سے بڑی تفسیر میں ان کا ذکر موجود ہے، شجرے میں اولیاء اللہ کے ان کا ذکر موجود ہے. آج ان کو ان کا نام ابراہیم ابن آدم رحمۃ اللہ علیہ عزت سے نام لیا جاتا ہے. نیشا پور کے جنگل میں دریا کے کنارے عبادت میں مشغول ہو گئے. مال سلطنت دینے کے لیے پہنچے کہ چلیں آپ کہاں چلے گئے؟ کہا نہیں نہیں بس اللہ نے مجھے جو سلطنت دے دیا مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. لوگوں نے جب زور دیا بزارا نے تو ایک سوئی پھینکی، اپنی زنگ آلود سوئی پھینکی، اور پھر مچھلیوں کو حکم دیا کہ لاؤ میری سوئی نکال کے لاؤ. مولانا روم یہ واقعہ نقل فرماتے ہیں مثنوی میں، صد ہزارہ ماہیے اللہ ہی ہے، سوزن زر بر لبے ہر ماہیے. تو ہزاروں مچھلیاں نمودار ہوئیں اور ہر مچھلی کے ہونٹ پر سونے کی سوئی موجود تھی. انہوں نے کہا نہیں، میری وہ پرانی سی زنگ آلود سوئی لاؤ، میں یہ سوئی نہیں چاہتا، میں نے جو سوئی پھینکی وہ لا کر دو. ایک مچھلی گئی اور وہی زنگ آلود پرانی سوئی لے کر آ گئی. تو گزارا سے پوچھا بتاؤ وہ سلطنت جو جس کو چھوڑ کر جس کو لات مار کے میں آیا ہوں وہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے جو اب اللہ نے مجھے دے رکھی ہے؟ یہ ہے من سرک للہ شیئن، کسی کوئی چیز چھوڑی ہو اللہ کے لیے چھوڑی ہو، عوضہ اللہ خیر من، اللہ اس سے بہتر چیز عطا فرماتے ہیں، بشر سے کہ اللہ کے لیے چھوڑی ہو. ضروری نہیں کہ گناہ کوئی چھوڑے، کوئی چیز چھوڑے، سلطنت چھوڑ دی ابراہیم ابن آدم رحمۃ اللہ علیہ. اور ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جنہوں نے سلطنت، شاید بہت سے بادشاہ مل جائیں جنہوں نے سلطنت چھوڑی ہو اللہ کے لیے، سلطنت چھوڑی ہو جیسے ابراہیم ابن آدم تھے، ہو سکتا ہے اور بادشاہ ہو، لیکن ایسے بہت، ایسا آپ ایک مثال نہیں دکھا سکتے کہ کسی اللہ کے ولی نے ولایت کو چھوڑ کر، اللہ کی دوستی کو چھوڑ کر بادشاہت اختیار کی ہو، بادشاہت لے لی ہو. ایک مثال نہیں دکھائی جا سکتی. اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ کی دوستی میں جو مزہ ہے، تقوی میں جو مزہ ہے، جو گناہوں کے چھوڑنے میں مزہ ہے، وہ سلطنت میں بھی نہیں ہے. اللہ عجیب انعامات سے نوازتے ہیں. وہ دمشق میں ایک مسجد تھی، مسجد توبہ اس کا نام تھا، مسجد توبہ، کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے. وہاں پر ایک شیخ سلیم سیوطی تھے جنہوں نے 70 سال وہاں خدمت کی ہے، اسی مسجد توبہ میں رہ کر لوگوں کو دین سکھاتے تھے. 70 سال تک یہ وہاں خدمت کرتے رہے، اور اس سے پہلے طالب علم بھی اسی مسجد میں تھے، علم بھی یہیں پڑھا تھا انہوں نے اپنے استاد سے. جب یہ وہاں پڑھتے تھے تو وہیں رہتے تھے، اسی مسجد توبہ میں رہتے تھے. ایک مرتبہ بھوک نے بہت ستایا، بڑے بھوکے تھے. جب بہت 3 دن ہو گئے کچھ کھائے ہوئے، تو اوپر چڑھے چھت پر، چوری پر آمادہ ہو گئے کہ چلو گھر مسجد کے ساتھ جو گھر ہے وہاں کوئی چوری کر لیتا ہوں، کوئی چیز کھانے کی چوری کر لیتا ہوں. صرف کھانے کی چیز چوری کرنے کا ارادہ تھا. تو مسجد کی چھت کے ساتھ ایک مکان کی چھت ملی ہوئی تھی، وہاں پہنچے. مسجد کی چھت سے اس کے چھت پر پہنچے تو وہاں دیکھا کہ کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، لہذا اپنی نظر بچائی اور آ گئے، تھے تو متقی. پھر دوسرا مکان، اس کی بھی چھت مسجد کی چھت سے ملی ہوئی تھی، اس کی چھت پر اترے اور اس کو دیکھا، اندر جھانکا تو وہ خالی نظر آیا. تو اس کے صحن میں اترے، صحن میں اتر کر باورچی خانے سے خوشبو آ رہی تھی، ہانڈی چولہے پر رکھی ہوئی تھی، پکنے کی خوشبو آ رہی تھی. اندر پہنچے، اس کی وجہ سے بھوک اور بڑھ گئی خوشبو کی وجہ سے. اندر جو پہنچے تو وہاں واقعی ہانڈی تھی، موجود تھی، چولہے پر رکھی ہوئی تھی. اس کا جو وہ ڈھکنا ہٹایا تو اندر بیگن رکھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک بیگن کو، اور گرم ابل رہے تھے، اس کو اٹھایا اور کیونکہ بھوک تھی لہذا کھا لیا، آدھا بیگن کھا گئے. اسی حالت میں، اگرچہ کہ منہ جل گیا اور پورا کھانا چاہتے تھے، مگر تنبیہ ہو گئی. تنبیہ یہ ہوئی کہ میں طالب علم ہوں، علم دین پڑھ رہا ہوں، اور میں کر کے آ رہا ہوں یہ کہ مکان کی چھت پر آیا، مکان کی چھت سے صحن میں اترا، صحن میں اتر کر میں باورچی خانے میں آیا، اور میں آدھا بیگن بھی کھا گیا چوری کر کے، یہ میں کر کے آ رہا ہوں. لہذا فوراً استغفار پڑی کہ اللہ میں معافی چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، میں نے غلط کام کیا. اور پھر واپس مسجد میں پہنچے، اتنے میں استاد کا درس شروع ہو چکا تھا، وہاں آ کر بیٹھ گئے. جب درس ختم ہوا تو ایک عورت آئی پردے میں ان کے استاد کے پاس، ان سے کچھ بات کی. طلبہ سب جا چکے تھے، درس ختم ہو چکا تھا، یہی موجود تھے شیخ سلیم سیوطی. ان کو بلایا استاد نے، کہ انہوں نے پہلے ادھر ادھر دیکھا، عورت نے جب بات کی تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، یہی نظر آئے، کوئی تھا ہی نہیں ان کے علاوہ. بلایا کہ ادھر آؤ. فرمایا یہ عورت شادی کرنا چاہتی ہے، بیوہ ہے، تم اس سے شادی کرو گے؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے. دوبارہ پوچھا کہ بھائی شادی کرنا چاہتی ہے، کرو گے شادی؟ انہوں نے پھر کوئی جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ پوچھا، ارے بھائی شادی کرو گے؟ کہا حضرت میرے پاس تو ایک روٹی بھی دینے کو نہیں ہے. تو استاد نے کہا بھائی یہ عورت بیوہ ہے، اپنے شوہر کے مکان کی اور کاروبار کی اکیلی وارث ہے، کاروبار بھی بہت اچھا ہے اس کے شوہر کا، یہ چاہتی ہے کہ میں جس سے شادی کروں وہ کاروبار بھی وہی سنبھالے. لہذا تم بتا دو تم شادی کرو گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں شادی کرنے پر تیار ہوں. حامی بھر لی, نکاح پڑھایا, اسی وقت نکاح ہوا, آج کل کی طرح تھوڑی تھا, اسی وقت نکاح پڑھایا, فرما جاؤ اپنی بیوی کا ہاتھ تھامو اور جاؤ اس کے گھر. مسجد کے قریب ہی اس کا گھر تھا, وہ لے کر آ گئی, آ کر نقاب ہٹائی تو اللہ نے حسن و جمال کا پیکر عطا فرمایا تھا, بڑی خوبصورت دلہن ملی. اس نے کہا کچھ کھائیں گے؟ کہا ہاں میں تو بہت بھوکا ہوں, تین دن سے کھایا پیا نہیں ہے. تو وہ ہانڈی اٹھا کر لائی, وہی اس میں ایک بیگن تو سالم تھا اور ایک آدھا کھایا ہوا بیگن تھا. برتن ہٹایا تو اس نے وہ ڈھکنا ہٹایا, اس نے کہا کوئی عجیب آدمی ہے, کوئی چور آیا تھا, یہ کھا گیا ہے. یہ دیکھ کر اس کی آنکھوں سے, شیخ سلیم سیوطی کی آنکھوں سے آنسو نکلے. انہوں نے کہا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ بیوی نے پوچھا رو کیوں رہے ہیں؟ کہ میں وہ چور میں ہی تھا, میں نے استغفار کیا پھر یہ واقعہ ہوا کہ تم آئی. کہا دیکھیے یہ آپ کے تقویٰ کی برکت ہے, آپ کے گناہوں سے بچنے کی برکت ہے کہ آپ نے فوراً استغفار کیا, نادم ہوئے, اللہ نے اس گھر کا بھی مالک آپ کو بنایا اور میں بھی آپ کو مل گئی, میرا کاروبار بھی آپ کو مل گیا. یہ ہے من ترک للہ شیئاً عوضہ اللہ خیراً, جو اللہ کے لیے چھوڑ دے, گناہ کو چھوڑ دے, کسی چیز کو چھوڑ دے, اللہ کے لیے چھوڑے, اللہ اس سے بہتر عوض, بہتر چیز اس کو عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ عنا سیدنا محمد اما ہوا اہل. اے اللہ ہم سب کو متقی بنا دیجئے, اے اللہ اپنا مقبول اور اپنا محبوب بنا لیجئے, اے اللہ اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک ہم سب کو پہنچا دیجئے, امت کے ایک ایک فرد کو پہنچا دیجئے. اے اللہ آپ کا نام بہت بڑا نام ہے, بہت عظیم آپ کا نام ہے, جتنا بڑا جتنا عظیم آپ کا نام ہے اتنا ہی بڑا ہم سب پر اور پوری امت پر فضل و کرم فرما دیجئے. اے اللہ ہماری حالت پر رحم فرما دیجئے, اے اللہ ہماری حالت پر رحم فرما دیجئے, اے اللہ ہماری غفلتوں کو اپنے دھیان سے بدل دیجئے. اے اللہ جو مرحومین ہیں, جو بیمار ہیں, اللہ ان کو شفاء کامل عاجل مستمر نصیب فرما دیجئے, مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے. حضرت آدم علیہ السلام سے اب تک جو ایمان والے اس دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما دیجئے, جن کی آپ نے مغفرت فرما دی ان کے درجات بلند فرما دیجئے. ہمارے مسجد کے نمازی اقبال صاحب کا گزشتہ کل انتقال ہو گیا, ان کے لیے دعا فرمائیے, اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے, ان کی آخرت کو اللہ تعالیٰ آخرت کو اللہ سنوار دیں, ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیں. اے اللہ ان کے لوائقین کو, گھر والوں کو صبر کی توفیق نصیب فرما دیجئے, ان کے گھر والوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.